اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدینہ چینل کے ناظرین پروگرام اللہ والے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ. ہر دفعہ ہمارا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے, آج بھی ایک بہترین موضوع ہے اور ایک بہترین مبلغ ہمارے ساتھ ہے, مولانا محمد اشفاق عطاری مدنی. انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو میں اللہ والوں کے اخلاق پر آج ہم بات کریں گے کہ اللہ والوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں, ہمیں ان اخلاق کو کس طرح اپنانا ہے اور آج اخلاق حسنہ کو اپنانے کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بد اخلاقی کی فضا ہے اس بد اخلاقی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا. اس کے لیے اللہ والوں کے اخلاق کو جاننا کہ وہ کس طرح کے اخلاق والے ہیں اور ان کا کردار گفتار کیا تھا اور انہوں نے اپنے معاشرے کو کس طرح ایک اچھا معاشرہ بنانے کی کوشش کی, انشاءاللہ جانیں گے سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. موضوع ہے اللہ والوں کے اخلاق. آپ اللہ والوں کے اخلاق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اول تا آخر رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اشفاق بھائی, موضوع ہے اللہ والوں کے اخلاق. یہاں پہلے میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں اخلاق کے موضوع پر. ویسے تو اخلاق ایک بڑا وسیع موضوع ہے, اس پر ہم جتنی گفتگو کریں تو ہم اس پہ پہلو پہ پہلو نکال سکتے ہیں, مختلف جہتیں ہیں اس کی, مختلف سمتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا. مومنین میں اکمل ایمان والا, کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تو یہاں اچھے اخلاق کو کامل ایمان کی نشانی بیان کیا گیا. اچھا, پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی کامل ایمان والے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کرتے ہیں اور وہ اپنے نفس کو بھی جانتے ہیں, پھر وہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. تو یہاں ایک عام مومن کو بھی کامل مومن بنانے کا جو ذریعہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. تو اخلاق کا اچھا ہونا کامل ایمان ہونے کا ذریعہ ہے. تو ہم اللہ والوں کی سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے, یعنی اگر ان کو گننے جائیں تو ہم گن نہ سکیں, پڑھنے جائیں, شمار کرنا چاہیں, بیان کرنا چاہیں تو طویل ایک فہرست ہے اس کی.
بالکل,
اللہ والوں کے اخلاق کی. اخلاق اور ہم یا اللہ والے, اس پر آپ بھی کچھ.
سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ والوں سے کیا مراد ہے. اللہ والوں کے اخلاق, تو ہمارا جو پہلا ورڈ ہے اللہ والے, دوسرے الفاظ میں کہیں تو اولیاء اللہ, اللہ کے اولیاء, اللہ کے پیارے. ولی کہتے ہیں پیارے کو, محبوب کو, قریبی کو. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایک الگ مخلوق ہے. اولیاء اللہ ایک الگ مخلوق ہے, الگ لوگ ہیں. ولی اللہ یعنی ہم اس سے بالکل ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو عام آدمی ہیں یا عام مومن الگ ہے اور ولی اللہ الگ ہے. اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے محسن بھائی, فنڈامنٹلی جو بھی مومن ہے اگر وہ دیکھے کہ وہ سچا مومن ہے تو سچے مومن کو قرآن میں ولی اللہ کہا گیا.
صحیح.
اور ولی اللہ کے طور پر اس کو یاد کیا گیا, جیسے کہا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے.
واہ واہ.
اگر دوسرے معنی میں دیکھیں تو مومن اس کے دوست ہیں.
صحیح.
تو جو بھی مومن ہے, کامل مومن, اور اس کی اس میں وہ خرابیاں, وہ فساد, وہ فسق نہیں ہے کہ جو اس کے ایمان کے کمال کو ناقص کرتا ہے, کمزور کرتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. کوئی ایک الگ مخلوق کے طور پر اس کو سمجھ کر اس سے یہ سوچ لینا کہ ہر ہم تو ہو ہی نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ واللہ ولی المتقین.
واہ واہ.
اللہ تبارک و تعالی متقین کا ولی ہے, ان کا دوست ہے. اور دوسرے الفاظ میں کہیں تو متقین اس کے دوست ہوتے ہیں.
واہ واہ.
تو جو متقین ہیں, جو مومنین ہیں, وہ اللہ کے. اولیاء ہیں وہ اللہ والے ہیں.
یعنی آپ جو کانسیپٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ والوں کو ایک الگ مخلوق سمجھتے ہیں,
نہ سمجھے
اللہ والوں کو نہیں سمجھنا تو نہیں چاہیے. جیسے ہم دیکھیں مزارات کو, تو اللہ والوں کے مزارات عام لوگوں کی قبروں سے الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو ان کی جو آرائش ہوتی ہے, زیبائش ہوتی ہے, وہ ایک الگ ہوتی ہے, اور ایک عام مومن کی قبر الگ. تو شاید اس سے تو نہیں جاتا کہ یار اللہ والے ایک الگ مخلوق ہیں. اگر جو آپ نے پہلو بیان کیا کہ ہم جس اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ یار وہ جو کر سکتے ہیں
ہم نہیں کر سکتے, یہ سوال ہے. اصل میں وہ جو ہے مزار شریف کا ہونا یا اس کے رتبے کی ایک نمائش ہے, وہ تو ایک مرنے کے بعد کا معاملہ ہے, اور وہ اللہ کا انعام ہے جسے وہ عطا کرے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی سادہ قبر ہے وہ کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. کیا پتہ کہ بظاہر کھنڈر نظر آنے والی قبر کے نیچے جنت کے باغ ہوں,
سبحان اللہ.
جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ اس کے نیچے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جنت کے باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے, کون جانتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اظہار, یہ جو نمائش ہے, یہ اظہار عزت ہے, یہ تو اللہ کی عطا ہے. لیکن وہ بعد موت ہے. زندگی میں جو ایک کانسیپٹ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کہ اللہ والے جو ہیں وہ عام مومنین, عام انسان, عام مسلمان, وہ درجات کے ساتھ اللہ والے بنتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور یہاں یہ بات بھی ہمارے عقیدے کے طور پر ذہن میں رہے کہ جو ولایت ہے, جو اللہ کی دوستی ہے, وہ قصبی نہیں ہے. وہ ہم کسی عمل سے اور کسی مجاہدے سے, کسی ریاضت سے نہیں پا سکتے, وہ اللہ کی
کوشش سے نہیں پا سکتے,
اپنی محنت سے نہیں پا سکتے. محنت کا اس میں دخل ہو سکتا ہے, وہ سبب بن سکتا ہے, لیکن ولایت اور اللہ کی دوستی اور اللہ کا قرب یہ محض اللہ کی عطا ہے. وہ وہابی ہے, وہ جسے چاہے دوست بنا لے. اب اللہ والوں پر کچھ بات ہو گئی, اب دیکھا جائے تو اللہ والے ان کو انعام کیا ملتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یونس میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ والوں کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے یہ انعام ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے. غم ہوتا ہے پاسٹ پر کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں ہوا وغیرہ وغیرہ, اور ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا, کسی نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی, کسی نے بدتمیزی کیوں کی, کسی نے دل کیوں دکھایا. وہ اس قدر مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ انہیں سابقہ کا غم نہیں ہوتا اور آخرت کا, آگے کا اور آگے کے معاملات کے حوالے سے خوف نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت سے ان کو جو ہے وہ ایسی پرسکون لائف ملتی ہے, اور آخرت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تو موت کو وصال یار کا ذریعہ سمجھتے ہیں, وہ قبر کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی منزل سمجھتے ہیں, اور آخرت کے لیے بھی انہیں جنت کی نویدیں وعدے ہوتے ہیں جس کی بنا پر انہیں خوف نہیں ہوتا.
کیا بات ہے.
تو یہ دونوں چیزیں اللہ والوں کو ملتی ہیں, لیکن اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہے اخلاق.
کیا بات,
وہ چیزیں, وہ کام اور وہ اوصاف, ان پر آج ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے شروع میں بھی فرمایا کہ بہت بڑا وسیع میدان ہے اور بہت بڑی ایک ڈسکشن ہے, ایک دو سلسلوں میں بھی شاید یہ پورا نہیں ہو سکتا. اخلاق یہ خلق کی جمع ہے,
ٹھیک ہے.
خلق کہتے ہیں عادت کو, اور اخلاق یعنی عادتیں. آج کے موضوع کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ والوں کی عادتیں.
اللہ
تو ان کی کیا عادتیں تھیں, اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو اللہ والوں کی عادتوں میں یہ شامل تھا کہ وہ جو بھی کرتے تھے اللہ کی خوشی والا کام کرتے تھے, اللہ کی ناراضی والا کوئی کام نہیں کرتے, اور جب بھی کرتے تھے تو فضول نہیں کرتے تھے, اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کا ارادہ ہوا کرتا. اسی کو اچھی نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں.
صحیح.
تو اعمال ان کے جس طرح ہوتے تھے کہ وہ نیتیں کر کے اور اللہ کی رضا کا ارادہ کر کے, چاہے وہ بات کرنا ہو, چاہے وہ بات سننا ہو, چاہے وہ کچھ دینا ہو, چاہے وہ کچھ لینا ہو, چاہے وہ کھانا ہو, وہ پینا ہو, چلنا ہو, اٹھنا ہو, سونا ہو, جاگنا ہو, وہ ہر قسم کے معاملات میں اللہ کی خوشی کو پیش نظر رکھتے تھے.
صحیح.
یہ ان کے اخلاق کی بنیاد تھی.
واہ واہ.
کہ اللہ کی رضا ہے ہر عمل میں, چاہے وہ غصہ کرنا ہے, چاہے وہ پیار کرنا ہے.
یعنی آپ نے جو جامع معنی انداز میں بات کر دی نا کہ اللہ والوں کی جو عادات ہیں وہ اللہ کی رضا پر ہوتی ہے, ان کی پوری زندگی کا محور رضا الہی,
رضا الہی.
وہ اللہ کے غضب سے, اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے. یہاں میں ایک حدیث پاک ذکر کروں گا, اس پر پھر آپ بھی گفتگو فرمائیے گا, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اخلاق کی تعلیمات عطا فرمائے تو اس میں ارشاد فرمایا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, تو جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ ایک اخلاق کی تعلیم. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ پیارے آقا معاف فرمانے والے, عطا فرمانے والے اور درگزر فرمانے والے ہیں. صحابہ کرام میں ہمیں یہی نظر آتا ہے, ہم بزرگوں کو میں دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے. ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا, ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں, سیدنا ابو عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ منقول ہے. ایک مرتبہ آپ ایک راستے سے, ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ پر کسی نے اوپر سے راکھ پھینکی, راکھ یعنی جلی ہوئی چیز کا جو بقیہ حصہ ہوتا, اس کو آپ اپنی سواری سے اترے اور سجدہ شکر بجا لائے، پھر اپنے کپڑوں سے راکھ کو جھاڑنے لگے اور راکھ ڈالنے والے کو کچھ نہ کہا۔ آپ سے کہا گیا کہ اے آپ راکھ ڈالنے والے کو کچھ جھڑک دیتے، کوئی اس پر غصہ کر لیتے، ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی نے بطور عاجزی فرمایا کہ جو جہنم کی آگ کا مستحق ہو اس پر راکھ پڑے تو اسے غصے میں نہیں آنا چاہیے۔
اللہ اکبر،
یہاں ان کی عاجزی تو اپنی جگہ ہے، مگر سوچنے والی بات یہ کہ اوپر سے راکھ آئی۔ اب ہم غور کریں، ہم کہیں جا رہے ہوں، راستے میں اگر اوپر سے کسی نے غلطی سے تھوک دیا یا کوئی چیز پھینکی جو ہمارے اوپر آ کر لگ گئی، ہم اسکوٹر پہ جا رہے تھے، کسی اگلے والے نے مثال کے طور پر پان تھوکا یا کوئی چیز تھوکی تو اس کی جو چھیٹے تھے وہ ہمارے پاس آ گئے، یا کہیں ایک بڑا گڑا آ گیا جو سامنے والے کو نظر نہیں آیا، اس کے اندر پانی تھا اور اسپیڈ میں گاڑی گئی، ہم پیچھے تھے اور اس کی وجہ سے ہمارے کپڑے جو خراب ہو گئے، غصے والی بات تو ہے، اور غصے والی بات اشفاق بھائی راکھ والی بھی جو اوپر سے آئی تھی، مگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ اس حدیث پاک کا جو اخلاق کی تعلیم تھی اس پر آپ کا عمل تھا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ تو یہ جو اخلاق ہم بزرگان دین میں دیکھ رہے ہیں جی، آج ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتے۔
صحیح فرمایا، ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ والے جو ہیں، اللہ والوں کے اخلاق میں یہ بات ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ یہ حضرات اپنے نفس کے ساتھ برائی کرنے والوں سے بھلائی سے پیش آتے
ہیں۔ سبحان اللہ،
اور اس کی بنیاد وہ بات ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی احیاء العلوم میں لکھی ہے کہ انسان جب اپنے نفس سے دشمنی کر لیتا ہے، جب اپنے نفس کا خود کو دشمن بنا لیتا ہے، تو جو اسے اذیت دیتا ہے اس سے وہ لڑتا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے دشمن یعنی اپنے نفس کا دشمن ہے،
وہ لڑنے میں نفس سے خود بھی لڑ رہا ہے،
وہ خود بھی نفس سے لڑ رہا ہے، اور اگر اس کے نفس کو کوئی اذیت دیتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے دشمن کے دشمن کا دوست بن جاتا ہے۔
اللہ اللہ، وہ سمجھتا کہ ایسے میری مدد کی اس نے،
مدد کی ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ جو اللہ والوں کے اخلاق کو بڑا بلند کرتی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، یعنی کبھی بھی مجھے اتنی زیادہ خوشی محسوس نہیں ہوئی، سوائے ایک واقعے کے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں سفر میں تھا اور شام سیریا جسے کہتے ہیں، سیریا کے کسی دیہات میں میں نے پڑاؤ کیا تھا، وہاں پہ میں مسافر تھا تو میں رکا ہوا تھا مسجد میں، میں نے قیام کیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس دوران مجھے کوئی بیماری ہو گئی تھی، موشن وغیرہ، اس طرح کی بیماری بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ میں بار بار مسجد سے جاتا، پھر واپس آتا، دروازہ کھولنا بند کرنا، تو جو مسجد کا خادم تھا اسے بڑا غصہ آیا،
اللہ،
اور اس نے ٹانگ سے گھسیٹ کر مجھے مسجد سے باہر نکال دیا۔
اللہ اکبر،
اس دن مجھے جو خوشی ملی اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں حاصل۔
کسی بات کہہ رہے ہیں آپ،
اب یہ بات، اس سے پوائنٹ جو نکالا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حضرات اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا تھا یا ان کی کوئی، جیسے کہ یوں کہیے جس کو ہم عام الفاظ میں کہیں بے عزتی کر دینا، تو یہ اس پر بھڑکنے کے بجائے اس پر خوش ہوتے تھے، جیسے اس نے میرے نفس کو ذلیل کیا تو یہ تو میری مدد کی، اس نے آپ کی والی بات، اس نے میری مدد کی، تو پھر اس پر غصہ کیسا، اس کو جھڑکنا کیسا، بدلہ لینا کیسا، اور اس طرح سے وہ گویا کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ عاجزی کا وہ لیول ہے کہ جس پر ہم نے سن رکھا ہے کہ من تواضع للہ فقد رفع اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ جب اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو اذیت دینے والے کو بھی کوئی بدلہ نہ دے بلکہ اس کے لیے بھی خوشی محسوس کرے، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ سے نکل جاتا ہے۔
اتنی بڑی بات جو آپ فرما رہے ہیں، یقیناً سن کر مجھے بھی ایک حیرت ہوئی نا، مدنی چلن کے ناظرین کو بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ کیسے۔ اچھا، آج کے اس برفتن دور میں ہم مدنی چلن پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے اور جس نے آنکھ دیکھا ہے تو اس کو ہم نے جو مدنی جو تیز آواز میں بولنا ہے، یہ ساری چیزیں جو بزرگوں نے دن پہلے کر کے ہمیں دکھا گیا۔ اچھا، ایسا نہیں کہ آج بھی ایسا نہیں ہے، کر کے اس اخلاق والے لوگ نہیں ہیں، مگر یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی کہ ذلیل کر کی ذلت کی جو کیفیت ہے وہ اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھ رہے ہیں، وہ کیوں؟ جو اپنے نفس کو مارنے کی وجہ سے۔ اگر ہم اس پر دیکھیں تو نفس کو، اپنے نفس کو تابع کر لینا، اس کو مغلوب کر لینا، یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ والے اپنے اخلاق، اپنی عادات کے ذریعے یہی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے نفس کو کیا کرتے تھے، وہ مغلوب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چلن کے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی،
میں اظہر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ حضور، آج کل کے والدین کے معاملے میں نوجوان اولاد کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں، آئے دن سوشل میڈیا پر دل خراش واقعات کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، اس پہلو پر بھی کچھ بیان کیجیے۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس طرح کے واقعات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک کال اور دیجیے گا۔
سید نعمان کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے واقعات تو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، درگزر کر دیا وغیرہ، ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ برائے کرم سوال کا جواب عنایت فرما دیں.
انشاءاللہ اس کا جواب ہم اشفاق بھائی سے لیں گے کہ ہمارے اندر جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا. سن تو لیتے ہیں ہم. پہلی بات جو آپ نے کہی، مدنی چینل کے ناظرین کے ایک سائل نے ہم سے سوال کیا کہ والدین کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں دل خراش واقعات. یقیناً آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، اور والدین کی اہمیت کو جو شریعت اسلام نے بیان کیا ہے اسے ہمیں قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے سمجھنا چاہیے. میں بات صرف اتنی کہوں گا، اس بات کو سمجھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان کے ساتھ والدین کے احسان کو بھی ذکر فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا. اور یہ بات یاد رکھیں، اگر والدین نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. آج ہم جو کچھ ہیں اپنے والدین کی وجہ سے، وہ سبب بنے ہیں. والدین کو ستانا، والدین کو دھتکارنا، والدین کو تکلیف دینا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ایک اچھے انسان کی عادت نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا. اشفاق بھائی، بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ماں کو معاذ اللہ گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال رہا ہے، کوئی معاذ اللہ لاتیں مار رہا ہے، کوئی باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ جو بد اخلاقی کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہٹا کٹا ہے، کما رہا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے، مگر اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھ پا رہا. یہ بد اخلاقی کی کیفیت کیسے ختم ہو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ.
اصل میں مادہ پرستی جو ہے ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے، اور اگر ہم اس کا علاج چاہتے ہیں تو ہم آخرت اور اللہ کی طرف نظر رکھیں، دینداری کی طرف نظر رکھیں، تو ہمیں سب سے پہلے ماں باپ وہ دروازہ نظر آئیں گے کہ جس کے ذریعے ہماری آخرت سنوریں گے. جیسا کہ آپ نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا، ماں باپ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سے جو کچھ ملنا ہوتا ہے وہ بچپن میں مل جاتا ہے،
صحیح،
اور ایک ایج ہوتی ہے اس وقت تک ہم ماں باپ کے محتاج رہتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن اور ایک لنک اور ایک محتاجی، جس کو عام الفاظ میں کہیے، وہ رہتی ہے.
ان کے بغیر ہم نہیں چل
سکتے، ہم جو ہے نا وہ بڑی حد تک ان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. تو ہم انجوائے کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں دو نوکر فری کے دیے ہوتے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بےچارے، اور نہ کوئی مزدوری مانگتے ہیں نہ اجرت مانگتے ہیں. اس کی نہ کوئی چھٹی ہے، نہ عید ہے، نہ کوئی شب برات ہے، جو بھی ہے اس نے کام کرنا ہے. ہم تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، عید کے دن کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ سب سے آخر میں بےچاری تیار ہو رہی ہوتی ہے سب کے لیے. اس نے شیر خورما، پوریاں، کھانا وانا سب کر کے پھر بےچاری کو وقت ملا تو ملا. تو اب یہ سب ایک دور ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ جوانی دیتا ہے، بندہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ والدین سے مجھے کیا مطلب، اب میرا کیا مقصد، اب تو میں ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، تو اب مجھے ان کو کیا پوچھ کے کرنا ہے،
میری پرسنل لائف ہے،
میری لائف ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا بزنس ہے، میرے دوست ہیں، میری اپنی فریڈم ہے، تو بس اب ان کا کیا کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، جو بھی دو وقت کی روٹی کھا لیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتا ہے. تو اگر ہم آخرت کی طرف نظر رکھیں اور ہماری جو پیش قدمی ہو وہ آخرت کی طرف ہو، تو ہم دیکھیں کہ یہی وہ ماں ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت کا ہے. اب جس کو جنت چاہیے ہی نہیں، جس کو جنت ہی نہیں چاہیے، محسن بھائی وہ کیوں جنت کہ جس کے قدموں کے نیچے اس کی طرف جائے؟
فکر آخرت ہی نہیں ہے نا،
فکر آخرت نہیں ہے، مادہ پرست
کر رہے ہیں، مادہ پرست ہیں. دنیا ہی سب کچھ سمجھ
رہا ہے، دنیا کو سب کچھ
سمجھ لیا. یہ جو چکا چوند ہے، یہ جو روشنیاں، یہ ہمارے لیے سب کچھ. ہم دیکھ رہے ہیں
فنا ترقی کر رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ وہ فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ماں باپ سے دور ہوتے ہیں. باپ کے لیے فرمایا گیا کہ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد. باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. اب اس پر دیکھ لے بندہ پوری
زندگی. سب سے بڑا دروازہ،
سب سے بڑا
دروازہ اسے کہا گیا.
اب یہ باتیں پیش نظر اسی کے ہوں گی نا جس کو یہ ہوگا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. جس کے پیش نظر ہوگا کہ مجھے تو جنت کی طرف دوڑنا ہے، جس کے پیش نظر ہوگا کہ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف سبقت لے جانی. اب جس کو چاہیے دنیا، جس کو صرف پیسہ چاہیے، جس کو صرف شہرت چاہیے، جس کو دنیا کی گندی عزت چاہیے، جس کو بڑے موبائل چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، جس کو الٹے سیدھے کاموں سے فرصت نہیں ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے، اگر ایک جملے میں ڈسکرائب کریں تو جس کی پیش نظر آخرت نہیں ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے.
ماں باپ کے ساتھ کیا، وہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرے گا،
پھر وہی کرے گا جہاں مقصد ہوگا،
بس جہاں
مفاد ہوگا نا وہیں پہ کرے گا.
یعنی مفاد پرستی اس کی جو ہے نا وہ رگ رگ میں بسی ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں والدین کا ادب نصیب فرمائے. دوسرا سوال جو ہوا کہ اخلاق کے بارے میں سنتے ہیں بزرگ، جیسے آپ نے ایک واقعہ سنایا، میں نے سنایا، ہمارا ذہن بنتا بھی ہے، جذبہ بھی آتا، کر ہی نہیں پاتے، آخر کیا بات ہے، ہمارے اخلاق نہیں سنور پا رہے.
دیکھیے اخلاق بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اخلاق وہ ہیں کہ جو آپ اس کو کہہ لیجئے ایٹیکیٹس،
جی،
جو نارملی سکھائے بھی جاتے ہیں، اور ایک پورا ورلڈ ہے کہ جہاں پر یہ مسکرانا, کوئی آئے تو ہائے بولنا, ہیلو بولنا, اور ہم اپنے انداز میں کہیں تو سلام کرنا, گریٹنگس پیش کرنا, اور اس طرح سے چند چیزیں جو ہوتی ہیں جو بندے کا پہلا تعارف کرا دیتی ہیں, تو ان چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پیش نظر یہ جو باتیں ہیں اخلاق, اس سے مراد وہ سارے معاملات ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کریں اور اللہ سے دور کرنے والی چیزوں سے بچائیں. یہ سب چیزیں اخلاق ہیں, ورنہ یہ ہم جو اخلاق سمجھتے ہیں نا, وہ چند چیزیں ہیں.
وہ سامنے والے مسکرا کے دیکھ لیں, بڑا با اخلاق,
بس یہ با اخلاق ہو گیا. ملتا کیسے, مہمان بنے تو کھانا پوچھ رہا ہے کہ نہیں,
آیا توڑنے کے لیے آ گئے,
ہاں بالکل, یہ کھڑا ہوا کہ نہیں, کوئی آیا تو استقبال کیسے. یہ چند چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں, ورنہ اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ عاجزی کرے, تقوی اختیار کرے, نماز کی پابندی کرے, زکات ادا کرے, روزہ رکھے, حج کرے.
استقبال کیا, گھر کے باہر تک چھوڑنے آیا, لفٹ بھی دے دیا, پیچھے جا کر غیبتیں بھی کر رہا ہے.
یہ بد اخلاقی,
یہ اخلاق تو نہیں,
یہ بد اخلاقی کہ بندہ غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, تہمت نہ لگائے, بہتان نہ لگائے, الزام نہ لگائے, اپنے حب جاہ و مال سے بچے, مال کی محبت سے بچے, دنیا کی محبت سے بچے. ساری چیزیں اخلاق ہیں, اور ان کے اگینسٹ جائے گا تو بد اخلاقی ہوگی. اب جہاں تک سائل نے پوچھا کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے, تو بات یہ ہے کہ غفلت, یہ ہمارے آنکھوں پر اس کی پٹی بند جاتی ہے, اور یہ انسان ہے کہ شیطان بھی اس کی طرف لگا ہوا ہے, اور رحمانی معاملات, قرآنی آیات, قرآنی اور دینی باتیں بھی وہ سنتا رہتا ہے. اب یہ دونوں چیزوں کا ایک طرح سے سمجھ لے مقابلہ چلتا ہے, کبھی بندہ اچھائی کی طرف چل پڑتا ہے, کبھی برائی کی طرف. اب ایک سلیم الفطرت آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا گول سیٹ کرے اور یہ سمجھے کہ میری بہتری جو ہے وہ اچھے کاموں میں.
صحیح بات.
لہٰذا جب بھی وہ سنے تو پوائنٹ کرے, اپنے آپ کو جج کرے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں, میری کہاں غلطی ہے, میں جو باتیں سن رہا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں, اور وہ پھر ان چیزوں پر کوشش کرے کہ میں صحیح ہو جاؤں. اب جب کوشش کرے گا, ٹرائی کرے گا, جد و جہد کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے رستوں کی ہدایت دے دیں,
سبحان اللہ,
انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں, آسان ہو جاتی ہے ان کی منزلیں. جو کرتا ہے کوشش,
اصل وہ شرط یہ کہ کوشش کرے,
کوشش
کے لیے. اگر آج کے دور میں ہم یہ سمجھیں تو اصلاح اعمال کا جو رسالہ ہے, 72 مدنی انعامات جسے ہم کہتے ہیں, اگر اس کی اپلیکیشن ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں, ریڈ کر لیں, اور پھر سوچے اپنے بارے میں کہ کیا میں ایسا ہوں, نہیں ہوں تو ایسا کرنے کی کوشش کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت ساروں کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع ملے گا.
بالکل ملے.
اگر وہ اصلاح اعمال کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لے یا اس کا مینیول رسالہ لے لیں, وہ رسالہ بھرے اور اسے آپ پڑھے, اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ روزانہ چیک آؤٹ کرتا رہے گا اپنا, تو انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آتی.
اور یہ انسان ہے کہ یہ بھولتا تو ہے, یہ اس کی فطرت میں ہے, وہ بھولتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک چیز اس نے سنی تو اب وہ, کوئی ریئر ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کو وہ بات یاد رہے.
صحیح.
ورنہ وہ کچھ نئی چیزیں آتی ہیں تو ہماری میموری اس طرح کی ہے کہ وہ نئی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں, نیچے کی فائلز نیچے چلی جاتی ہیں. تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھی چیزوں, اچھی باتوں کو بار بار سنتا رہے.
صحیح.
جیسے روزانہ ہی کوئی اگر مدنی چینل دیکھے گا تو وہ اچھی اچھی باتیں روز اس کو سننے کو ملتی رہیں گی.
بالکل.
اگر دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع میں ہر تھرسڈے آئے گا, ہر سیٹرڈے مدنی مذاکرہ سنے گا, اور اس طرح سے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا, اچھی اچھی باتیں سنتا رہے گا. عربی میں کہتے ہیں ما تکرر تکرر, جب ایک چیز بار بار سنتا ہے نا تو پھر وہ قرار پکڑ جاتی ہے, دل میں بیٹھ جاتی,
بیٹھ جاتی.
تو ہوتا یہ کہ ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو ایک بار سنی, ایک بار پڑھی, پھر گزر گئے, تو وہ ساری چیزیں پھر ہماری ایک میموری کا سسٹم ہے,
وہ
اس کو وہ دبا دیتا ہے,
زندگی کا جو طریقہ
کار اسی طریقے پہ چلتا ہے. تو بار بار اس کو ریکال کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول, دینی ماحول سے وابستہ رہے, اور ویکلی اجتماعات میں شرکت کرتا رہے. ہر ماہ قافلے کو رکھا گیا ہے ہمارے ایک نظام میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں, کہ ہر ماہ قافلہ,
تاکہ 27 دن بعد 3 دن بعد
پھر دوبارہ اس کی ایک طرح سے صفائی دھلائی ہو جائے. پانچ وقت کی نماز ہے, اب جب پانچ وقت کی نماز پڑھے گا, ظہر سے عصر کے بیچ میں کوئی غفلت آ بھی گئی, عصر کے لیے جائے گا پھر صاف ستھرا ہو جائے گا, پھر مغرب کے لیے جائے گا پھر کچھ صفائی ہو جائے گی. تو اس طرح سے بندہ جب جوڑا رہے گا نا اور دینی ماحول کے قریب رہے گا اور اجتماعات میں دعوت اسلامی کی شرکت کرتا رہے گا, تو پھر آہستہ آہستہ باتیں قرار پکڑ
جائے گی, اور یہ اللہ والوں کی باتیں سنتا رہے گا تو انشاءاللہ اخلاق میں بہتری آتی رہے گی. ہم اخلاق پر بات کر رہے تھے, تو ہمارے یہاں تو نارمل ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمیں برا کہے نا تو ہم اس کو پھر چھوڑتے نہیں ہیں, یعنی ہم اس کی پھر اگلی پچھلی نسلوں کو کھنگال لیتے ہیں اور وہ باتیں اس کے بارے میں بولتے شاید اس میں بھی نہ ہو. ایک واقعہ یہاں پر امام غزالی نے لکھا کہ ایک شخص نے سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی, آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. حالانکہ ہمارے یہاں اگر کوئی کسی کو گالی دے تو اس کا گریبان پکڑ لیتے کہ بھائی مجھے گالی دے رہا, مجھے جانتا نہیں, تو گالی دی آپ نے اسے کچھ نہ کہا, وہ گالی دیتے ہوئے پیچھے 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 چلنے لگا, آپ کا محلہ قریب آ گیا. اب آپ رکے, اب ہم یہ سوچ رہے ہوں گے رکے ہوں گے تو شاید پیچھے مڑ کر تھوڑا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ہوگا, یا اسے کوئی غصہ غصہ دکھایا ہوگا, یا اس کا گریبان پکڑ لیا ہوگا. نہیں, رک گئے. بتائیے چلے کہ ناظرین کیا کیا رک کر. اشفاق بھائی رکنے کے بعد کہا کہ بھائی تمہیں جتنی گالیاں دینے نا ابھی دے لو, تم نے جو باتیں کہنی ہیں ابھی کہہ لو, کہ تمہارے دل میں کوئی اور بات بھی ہے تو کہہ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ محلے کے نا سمجھ لوگ تمہاری بات سن کر تمہیں تکلیف پہنچائے. تم مجھے گالیاں دے رہے ہو, تمہارے میرے محلے والے تجھے تکلیف پہنچائیں. اب یہ تکلیف دینے والے کو, گالی دینے والے کو کس آسان انداز میں بچایا جا رہا ہے. یہاں اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی گالی دے رہا ہے تو اسے گالی دینے کی اجازت دے رہے ہیں, یہاں صرف ان کا حسن اخلاق بتایا جا رہا ہے. یہاں مطلب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے, ہمیں گالی دے رہا ہے, ہمیں کسی کے سامنے ذلیل کر رہا ہے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, اس کو سمجھانے کی اگر ہمارے اندر طاقت ہو سمجھا دینا چاہیے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھے گا تو کسی اور ذریعے سمجھانے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم گالی کا جواب گالی سے دیں, ہم برائی کا جواب برائی سے دیں. ہم یہ دیکھتے ہیں, بسا اوقات آپ کو بھی شاید اس کا تجربہ ہوا ہوگا, آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوں گے تو کوئی کسی کا فون آیا تو فون پر پہلے سلام کرنا چاہیے, وہاں گالی سے پہلے نکلتی ہے, ماذا اللہ گالیوں سے ابتدا کر رہے ہیں. اچھا بات کر رہے ہیں, بات کرتے کرتے 10-15 گالیاں دے دی, دو دوست بیٹھے ہیں آپس میں ملے گالیاں شروع ہو گئی, یا اس طرح لڑائی ہوئی تو لڑائی میں گالیاں دے دی. حالانکہ یہ فرمایا گیا کہ جھگڑے کا وقت ہو اس میں اگر فجور کرے گالیاں دے تو ایسا شخص جو وہ ناپسند ہے اسے منافق کی علامت میں کہا گیا. یہ جو بزرگ ہیں یہ ان کا کتنا بڑا ظرف تھا کہ گالی دینے والے کو روک رہے ہیں کہ بھائی رک جا, اب اگر دو گے تو میرے محلے والے کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے. اور ہمارا یہ او بھائی مانتا کہ نہیں مانتا, میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. یہ جو اتنا بڑا فرق ہے, اس فرق کو ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کے اخلاق میں, اپنے اخلاق میں. کیا کہتے ہیں,
صحیح فرمایا کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے, کوئی برا بھلا کہتا ہے, اذیت دیتا ہے, تو سب سے پہلا معاملہ یہی ہے کہ غصہ, سب سے پہلے غصہ آتا ہے.
جی,
کیونکہ جو بھی چیز اپنے نفس سے خلاف مزاج ہو, مخالف مزاج ہو, تو اس وقت غصہ آتا ہے. اور یہاں ہی پر پہلا امتحان ہے کہ بندہ غصے کو کنٹرول کیسے کرتا ہے. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ غصہ بھی کنٹرول کیا آپ نے, جن کا واقعہ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا, غصہ بھی کنٹرول ہے اور پھر اس کی خیرخواہی کیسی
اللہ
ہے
اللہ
کہ جناب آپ خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, آپ یہیں کہہ لیں, آگے کہیں گے تو آپ کو مار مارنا پڑ جائے.
آئے آئے
تو وہ کیسا وہ ہوا ہوگا متاثر کہ یار یہ کیسی ہستی ہے انہوں نے مجھے بچایا. تو سب سے پہلا اسٹیپ تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے نا, کہ آپ کو جو غصہ آیا اپنی ذات کے لیے آپ اس پر اپنا محاسبہ کریں کہ یار میں ابھی تک غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا. تو غصہ وہ چیز ہے, 80% جیلوں میں مجرم جو ہوتے ہیں وہ غصے کی بنا پر ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور اللہ تبارک کا وطالعہ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے والکاظمین الغیظ,
سبحان اللہ,
بہت سے کو پینے والے اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین,
سبحان
اللہ, ان احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے,
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, ہائے ہائے,
لوگوں کو معاف کرنے والے. تو دونوں چیزیں اس واقعے میں پائی جاتی ہیں. اور یہاں تو اس سے بھی اگلا درجہ کہ اس کی خیرخائی اور بھلائی مزید,
سبحان اللہ,
اور یہ بھلائی اور احسان میں داخل ہے. تو دیکھا جائے تو ہمیں سب سے پہلے اگر اپنے غصے پہ کنٹرول آ جائے نا تو شاید بڑی بڑی بیماریاں, مسائل, لڑائیاں ختم ہو جائیں.
ہم تو کہتے تو مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں,
غصہ نہیں آتا
کہتے,
غصہ آنا غلط ہے بھی نہیں, غصہ نہیں آتا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ کنٹرول کیا کر رہا ہے, غصہ آئے اور کنٹرول کیا جائے یہی تو کمال ہے. غصے کا آنا برا نہیں ہے, غصہ کرنا برا ہے اپنے نفس کے لیے,
یعنی اس غصے کو غلط استعمال
غلط استعمال نہ کیا جائے. اور یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو کرے.
سبحان اللہ,
تو غصہ قابو کرنا, غصے کو پی جانا اور اپنے نفس کے لیے, یہ بہت بڑی شان ہے, بہت بڑی بات ہے, اور اللہ والوں کی اداؤں میں سے ہے. مولا کائنات
سبحان
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پر دوران جہاد کسی نے وہ اسپٹ کر دیا, آپ کے مبارک چہرے پر
سبحان
اس بد نے تھوکا, تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. حالانکہ اس وقت اس کو مطلب آپ نے چھوڑنا نہیں تھا, تو اس کو چھوڑ دیا, وہ بھی بڑا متاثر ہوا. بعد میں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا,
اس نے تو یہ بھی جملہ کہا نا کہ حضرت اس وقت تو مارنے کا زیادہ موقع تھا, آپ کی ذات کے لیے کر دیا.
بالکل, لیکن آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے تیرے سامنے کھڑا تھا,
واہ واہ,
اب جو ہے نا وہ میں تیرے ساتھ کچھ کرتا معاملہ تو وہ
اپنے میری ذات میں شامل ہو جاتا ہے,
میری ذات کے لیے ہوتا ہے, اور ہم اللہ کے لیے نکلتے ہیں رائے خدا میں, ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, اپنی ذات کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھاتے. تو یہ جو بات ہے اسی کو سمجھایا اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا, وہ بندہ دائرہ اسلام میں آ گیا. تو یہ بات ہے کہ غصہ پیا جائے اور درگزر سے کام لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, سورہ آل عمران ہے, چوتھا پارہ ہے, اللہ پاک فرماتا ہے, فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اللہ اے محبوب آپ پر اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولك, اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے, دو چیزیں ہیں,
سبحان اللہ,
سخت مزاجی اور سخت دلی, یہ دونوں چیزیں بری ہیں. سخت مزاجی مزاج سخت ہے, بعض اوقات سخت مزاجی ہوتی ہے لیکن دل نرم ہوتا ہے, بندہ اوپر سے سخت ہوتا ہے ناریل
کی طرح,
دل کا برا نہیں ہوتا,
تھوڑا سا کڑوا ہے,
یہ بھی غلط ہے,
یہ غلط.
اور ایک ہوتا ہے نرم مزاجی ہوتی ہے لیکن سخت دلی ہوتی ہے,
اللہ,
دل کٹھن ہے اور سامنے سے بڑا پولائٹ نظر آتا ہے, میٹھا میٹھا ہے,
یہ اور زیادہ,
یہ بھی یہ منافقت میں بعض اوقات چلا جاتا ہے.
اللہ,
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ آپ نرم مزاج تھے اور نرم دل تھے.
سبحان اللہ,
اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ سخت مزاج ہوتے, ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک, تو یہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے, پریشان ہو جاتے, چھٹ جاتے. یہ جو آپ کے گرد آپ کے یہ دیوانے کھڑے رہتے ہیں
اور
پروانے کھڑے رہتے ہیں, آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے, آپ کے مبارک لعاب کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور آپ کے حکم کو ماننے اور تعمیل کرنے کے لیے ہر وقت ہر آن موجود رہتے ہیں, اور آپ نہ انہیں نظر آئیں تو پریشان ہو جاتے ہیں,
اپنی جانوں کو ہتیلی پہ لیے پھرتے ہیں صرف آپ کے لیے.
یہ آپ کے لیے کیوں ہے؟ یہ اللہ کی عطا بھی ہے اور اس میں آپ کے اخلاق کا بھی دخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا.
یہی اخلاق کریم ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ مزاج کی نرمی اور دل کا نرم ہونا, یہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اولیاء امت کو بھی عطا فرمایا, خاندان نبوت کو بھی عطا فرمایا. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے, یہی اول قاظم الغیظ والعافین عن الناس کے تحت بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی لونڈی سے جو ہے وضو کراتے ہوئے جو ہے وہ پانی برتن کا گر گیا, جس سے آپ کے چہرہ مبارکہ پر جو ہے وہ زخم آیا.
اللہ,
اس زخم کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے نظر اٹھا کر اپنی لونڈی کو دیکھا. اب مجھے سمجھی کہ شاید آج مجھے پر سختی ہوگی, مگر وہ بھی با کمال لونڈی تھی, اس نے کہا والقادمین الغیظہ, غصہ پینے والے. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس,
سمجھدار تھی,
کہا کہ اللہ کے لیے معاف کرنے والے لوگوں کو. انہوں نے کہا جا, میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کیا. اب اس نے کہا دریائے رحمت جوش میں ہے, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بزرگوں نے لکھا کہ امام زین العابدین کی فراست وہ آپ سمجھ گئے یہ کیا چاہتی ہے. فرمایا جا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا.
یعنی
کتنا بڑا کمال ہے یہ, اور یہ مزاج کی کیسی نرمی ہے, دل کی کیسی نرمی ہے. کہ اب یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اخلاق یہ ہے کہ جس وقت واقعہ رونما ہوا, حادثہ ہوا, اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا, اس وقت اپنی اخلاق کو سنبھال کے رکھنا, اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا, اپنے انداز کو بہتر انداز میں رکھنا, یہ ہے اخلاق اور غصہ پینے کا. اور یہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جب اس وقت تو جو نا جو کرنا ہوتا ہے کہنا ہو تو کہہ دیتے ہیں, بعد میں بولتے ہیں یار معاف کرنا, یار غصے میں تھا, اب آئندہ انشاءاللہ نہیں کروں گا. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے.
امتحان ہوتا ہی آن دا اسپاٹ ہے, جب وہ وقت آتا ہے اور وہ کیفیت ہوتی ہے, اصل آپ کا امتحان ہی اسی وقت.
صحیح,
آپ اس وقت کیا جج کرتے ہیں, کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس میں بھی دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک کیفیت ہے اس وقت جب سامنے والا تگڑا ہے, سامنے والا پاورفل ہے,
پھر تو
اب اس وقت جو ہے نا بندہ ظاہری طور پر ریئیکشن نہیں دے سکتا. اب باس ہے سامنے یا مضبوط باپ ہے,
وہ بعد میں جا کے جو کمرے میں بڑھ بڑھائے گا صرف,
وہ بعد میں کرے گا یا پیچھے سے باتیں کرے گا, اور اس سے اس بنا پر پیدا ہوتا ہے کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے. یہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور بعض اوقات سامنے بندہ جو ایکشن ریئیکشن دینا ہے وہ دے دیتا ہے. یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے معافی کا ذہن بنائے, چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو, لیکن حقیقت حال میں اسے اللہ دیکھ رہا ہے,
اللہ,
اور اس کا ایکشن کا جو ریئیکشن ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اور بندہ اس وقت معاف کرے. اللہ پاک نے فرمایا فاعفو عنہم, ان سے درگزر کیجیے, واستغفر لہم, ان کی لیے ان کی سفارشیں کیجیے, مغفرت کی دعائیں کیجیے, وشاورہم فی الامر, ان سے مشورہ کیجیے. یہ وہ اخلاق سکھائے گئے جو ایک انسان کو ایک پرفیکٹ انسان بناتے ہیں, ایک ہر دل عزیز بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ,
سبحان اللہ,
نیکی اور برائی برابر
نہیں,
ادفع بالتی ہی
احسن,
برائی کو بھلائی سے ٹال. وہی والی بات, اینٹ کا جواب
پتھر
سے نہ دیا جائے, برائی کو بھلائی سے ٹالا جائے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, اگر ایسا کرو گے برائی کو بھلائی سے ٹالو گے تو پھر تم دونوں کے درمیان جو دشمنی تھی تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی کانہ ولی حمیم ایسی ہو جائے گی جیسے کہ بڑی گہری دوستی.
نتیجہ بھی ہاتھ ہوئے.
لیکن اللہ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں. صبر, صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو روکنا, اور یہ وہی کر سکتا ہے جو روکتا ہے اپنے آپ, اپنے نفس کی چاہت پر عمل سے روکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا, جو صبر کرتے ہیں انہی کو یہ درجہ ملتا ہے کہ وہ دشمن کو دوست بنا لیتے ہیں. بڑے بڑے دشمن تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ایسی ایسی دشمنیاں کیا کیا نہیں کہتے. وما ہوا بقول شاعر, وما ہوا بقول کاہن,
اللہ اکبر, مجنون کہا,
مجنون کہا, ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تعالیٰ دل جوئی فرماتا ہے, اے حبیب انہوں نے کہا شاعر کاہن, لیکن آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں, بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کا اخلاق تو بڑا عظیم ہے.
سبحان اللہ,
یہ وہ باتیں ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کا دل جلاتی تھی, دل دکھاتی تھی, اور اللہ تعالیٰ دل جوئیاں کرتا تھا. فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, سورہ حجر میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے دکھتا ہے.
اللہ,
آپ کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے, مجروح ہو جاتا ہے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ حبیب کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, اور اتنے محبوب کا دل دکھ رہا ہو تو پھر حبیب نے تسلی تو دینی ہے.
سبحان اللہ,
تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکن صبر کرنے کا فرمان,
سبحان اللہ,
صبر کیجیے آپ.
اور پیارے آقا کا یہی صبر, یہی اخلاق تھا کہ وہ جو سخت دل کافر جو مکہ کے تھے, انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دے کر ایمان لے کر آئے اور نبی پاک کے دعووں سے وابستہ ہوئے. اور پھر وہی جو حدیث قرآن پاک کے وہ جو دشمنی تھی وہ محبت میں تبدیل ہو گئی. پہلے جو ہے وہ معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے تھے, ان کو معاذ اللہ ختم کرنے کے ارادے تھے, ان کے دین کو ناپید کرنے کے ارادے تھے, مگر نبی پاک کے اخلاق کو, نبی پاک کے کردار کو, نبی پاک کی پیاری گفتگو کو دیکھ کر, صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی, ذہن تبدیل ہوئے, اور ان کے دل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہوئے. اور پھر یہ دیکھا دنیا نے کہ اسلام جو ہے وہ عرب و عجم میں پھیل گیا, اور دنیا بھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کی الفت کے دعوے کرنے والے نظر آنے لگے, اور اب بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے, اور نبی پاک کے درجات بڑھتے رہیں گے. وہ حسن اخلاق کا نتیجہ تھا,
انشاءاللہ
اخلاق پر, ہاں بالکل, مزید گفتگو کریں گے اخلاق پر. کچھ کالز ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں. جی
میرا نام غلام داتا ہے. اللہ والوں کے بارے میں اچھی معلومات کے لیے ہمیں کون سا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں اس کا جواب.
اللہ والوں کی بات بارے میں مزید معلومات کیسے حاصل کی جائے, تو اس کے لیے ایک تو مدنی چینل آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, اسی طرح دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے کچھ کتابیں بھی شائع کی اللہ والوں کی باتیں, یہ تقریباً 10 جلدوں میں, اگر آپ خرید سکتے تو اسے خریدیے, نہیں خرید سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, اسے پڑھیے. اسی طرح مختلف شارٹ کلپس ہوتے ہیں, ان کلپس کو دیکھیے, انشاءاللہ اللہ والوں کے بارے میں آپ کو بہترین معلومات حاصل ہوگی جن سے آپ کے دل میں اللہ والوں کی محبت بڑھے گی, پیار بڑھے گا, اور انشاءاللہ ان کی زندگی پر عمل کرنے کا ذہن بھی بنے گا. اچھا, امام غزالی نے اخلاق کی کچھ علامات لکھی ہیں جن کو اگر ہم بزرگان دین کی زندگی میں دیکھتے تو ہمیں نظر آتی کہ واقعی یہ ان کے اندر ہے, اور ان کا مشاہدہ واقعات کے ذریعے, ان کی حکایات کے ذریعے, ان کی سیرت کے ذریعے نظر آتا. فرماتے ہیں سیدنا یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسن اخلاق کی 10 علامتیں. نمبر 1, لوگوں سے اختلاف کم کرنا. نمبر 2, اچھی طرح انصاف کرنا. نمبر 3, انتقام نہ لینا. نمبر 4, لوگوں سے ظاہر ہونے والی برائیوں کی اچھی تعویل کرنا. نمبر 5, معذرت کرنا. نمبر 6, تکلیف برداشت کرنا. نمبر 7, اپنے نفس کو ملامت کرتے رہنا. نمبر 8, دوسروں کی عیب جوئی کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا. نمبر 9, چھوٹے بڑے سے خوش مزاجی سے پیش آنا. اور 10, ادنا و اعلیٰ یعنی چھوٹے بڑے دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. یہ 10 علامتیں ذکر کی ہیں. اب ان میں 10 پر اگر ہم گفتگو کریں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی. ایک بات جو یہاں پر ذکر کی, لوگوں سے ظاہر ہونے والی برائیوں کی اچھی تعویل کرنا,
حسن ظن
رکھنا, یہ اللہ والوں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. تو حسن ظن کی اتنی وسعت ان کے یہاں نظر آتی ہے کہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ برائی ہے, یا یہ کام غلط ہے, یا یہ کام اللہ کی نافرمانی ہے, یا اس سے فلاں کا جو ان کا دل دکھ گیا ہوگا, مگر وہ اس کی اچھی تعویل جب نکل سکتی تو نکالتے, حسن ظن رکھتے ہیں اور سامنے والے کے بارے میں بدگمانی سے بچتے ہیں. اس کے بہت سارے واقعات ہمارے بزرگان دین کے بارے میں ہم نے پڑھے ہیں کہ وہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کے باوجود جب مسلمان نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں تو انہوں نے کہا شاید میری نظر کا دھوکہ ہوگا, میری نظر کا دھوکا ہوگا. تو یہاں یہ جو بات ہے کہ اللہ والے حسن ظن رکھتے ہوئے اپنی بات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں, دوسرے کی بات پر یقین کر لیتے ہیں, اور ہم کسی بارے میں قرینہ نہ بھی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے کیا ہوگا, یہ سارا کمال یہ سارا کواڑا جو کیا نا اس نے کیا ہے. یہ جو کیفیت ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حسن ظن کی کمی ہے اور ہم ہر ایک کی بات کا غلط ہی مطلب لیتے ہیں, اس کے بارے میں اچھا سوچنے کا ہمارا ذہن ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے نہ گھر میں امن ہے, نہ آفیسز میں امن ہے, نہ دوستوں کے اندر کوئی محبت پیار کی کوئی فضا ہے, نہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ہم محلوں کے اندر کوئی ایسا امن اور محبت والا معاملہ ہے. کیا کہتے ہیں آپ,
اصل میں برتن میں جو ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے.
تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہمارے برتن میں کیا ہے,
جو اندر ہے وہی نکلتا ہے نا.
اچھا,
اب جو اچھا آدمی ہے وہ اچھے پہلو دیکھتا ہے, اور جس کے اندر خباثت ہے اور جس کے اندر خرابی ہے فساد ہے وہ اس کو نظر بھی فساد ہی آتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا فرمان ہے نا کہ خبیث گمان
خبیث
دل سے نکلتا ہے. جس کا دل خبیث ہے, برا ہے, گندا ہے, تو اس کے دل سے جو نکلے گا, جو اگر لوبان جلائیں گے
خوشبو آئے گی,
خوشبودار ہوگا تو خوشبو آئے گی, اگر کوئی بدبودار لکڑی جلائیں گے تو بدبو آئے گی. اب یہاں کیا جل رہا ہے یہ اس پہ نوٹ کر لیں گے, آپ کے دل کے اندر جو لوبان ہے یا جو بھی خوشبو ہے یا بدبو ہے اس پر غور کر لیں, آپ کس زاویوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں, مثبت پہلو رکھتے ہیں یا منفی پہلو رکھتے ہیں. اور یاد رہے کہ جو مثبت پہلو کا دیکھنا اور حسن ظن کا رکھنا ہے یہ بیسکلی ہماری لائف کو مطمئن کرتا ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی آپ کو گھور رہا تھا یا ویسے ہی دیکھ رہا تھا اور آپ یہ سوچیں کہ یار یہ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا, یار یہ کیوں دیکھ رہا تھا, یار یہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا, یار یہ کچھ مجھ پہ حملہ تو نہیں کر دے گا, یار یہ مجھ سے لڑنے تو نہیں آئے گا, یار یہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا, یہ میری جاسوسی تو نہیں کر رہا, یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب اس طرح کے خیالات آپ کو پوری رات ٹینشن میں رکھیں گے, یار وہ کیوں ایسے دیکھ رہا تھا, وہ کیا کرے گا, کل کچھ کرے گا تو نہیں. اب ایک مثال ہے کہ اب آپ خود ہی بے چین ہو گئے,
صحیح,
اور آپ حسن ظن رکھ لیں کہ نہیں نہیں وہ کچھ اور سوچ رہا
دیکھ رہا ہوگا,
ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو کیا ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اب کسی نے دعوت میں نہیں بلایا, اگر آپ حسن ظن رکھتے تو آپ خود مطمئن رہیں گے, یار ہو سکتا ہے کم لوگوں کی جگہ ہو, گنجائش کم ہو, دعوت کم لوگوں کی رکھا ہو, پھول گیا ہو, بہت سارے پہلو ہیں, تو آپ مطمئن رہیں گے کہ یار نہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ اگر اس کو یاد ہوتا تو ضرور بلاتا,
جی
اگر گنجائش ہوتی تو ضرور بلاتا. اب ترکیب ہی 20 لوگوں کی بنی ہے, اب وہ کس کس کو بلائے گا بیچارہ. اب یہ حسن ظن سے آپ خود ٹینشن فری ہو گئے, اور اگر آپ نے یہ سوچا یار مجھے بلایا نہیں, یار میں نے تو اس کو یہ دیا تھا وہ دیا تھا, یہ احسان ہے وہ احسان ہے,
میں تو کسی تقریب میں سے نہیں پڑا, سب جگہ بلایا,
بالکل, اب آپ خود بے چین ہو گئے, یار میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں ساری, میں اچھا کرتا ہوں سب میرے ساتھ برا کرتے ہیں, پتا نہیں کیسے لوگ ہیں, دنیا میں وفا نہیں رہی ہے, بے وفائی ہو گئی ہے, اور آپ خود ہی ٹینشن میں آ رہے ہیں, خود ہی آپ جلتے جا رہے ہیں, اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
مزے کی بات ہے اسے پتا بھی نہیں کہ آپ کو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
تو اگر آپ سب سے پہلی بات حسن ظن رکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو.
اللہ
یہ کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ زیادہ گمان کرتا وہی ہے جو زیادہ سوچتا ہے.
اللہ
یار آپ جتنا ہے نا اتنا ہی سوچو, ضرورت کا سوچو, باقی کرنے والے کام کرو. جو زیادہ سوچتا ہے نا وہ زیادہ گمان کرنے والا, زیادہ وہمی ہو جاتا ہے وہ, ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں لگا ہوگا, ٹینشن میں پڑا ہوگا, ادھر کی ادھر کی, وہ اس کو سوچ ہی پڑی ہوئی ہے. تو فرمایا کم گمان کرو, اتنا زیادہ گمان نہ کرو, ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں. تو یہ گناہوں کے گمانوں سے بچنے کے لیے پہلے گمان ہی کم کرے بندہ, زیادہ سوچنے میں ہی نہ پڑے, ہلکا پھلکا رہے. یہ ہلکا پھلکا رہنے, مطمئن رہنے کا ایک زبردست مدنی پھول ہے, نسخہ ہے. سب سے پہلے اپنا فائدہ ہے, بعد میں معاشرے کا اور سوسائٹی کا فائدہ ہے.
بالکل
ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ سامنے والے کے فائدے کے لیے کہ بھائی معاشرہ صاف ستھرا رہے گا, سوسائٹی پیسفل رہے گی, جھگڑے نہیں ہوں گے, فساد نہیں ہوں گے,
آپ خود
بلکہ خود پیسفل ہیں, خود مطمئن رہیں گے. اور دل کی غیبت یہ بدگمانی,
صحیح
دل کی غیبت ہے کہ آپ جو ہے وہ
تنہائی میں بیٹھے بیٹھے سوچے جا رہے ہیں,
آپس میں گندی سوچ رکھ رہے ہیں. اور بدگمانی کا بھی آنا غلط نہیں ہے, یہ اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر برائی بری سوچ آتی ہے تو یہ غلط اس وقت ہوگا جب آپ اس سوچ کو جما لیں,
دل میں جما لیں,
اور اس کو کنفرم آپ ڈٹ جائیں گے ہاں ایسا ہی تھا. اور کوئی برائی آتی ہے, برا گمان آتا ہے, اور آپ نے اسے جھٹک دیا, نہیں نہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے, خبردار اللہ دیکھ رہا ہے مسلمان کے بارے میں, نہیں سوچنا چاہیے, ہو سکتا ہے یوں ہو, ہو سکتا ہے یوں ہو. یہ آپ کا بدگمانی سے نکلنے کا جو ایک مرحلہ تھا وہ پورا ہو گیا۔
کیا بات ہے، یعنی مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ ایک بہت اچھا کام ہے، اور ہم بزرگان دین رحمہ اللہ مبین کے زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ حسن ظن ہی رکھتے ہیں۔ سامنے والے کی بظاہر جو بات ایسی لگتی ہے کہ جس کے برے پہلو بھی ہوں مگر وہ اس کے اچھے پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ والوں کی ایک عادت یہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ اللہ والے جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، وہ لوگ ان کے اخلاق سے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ انہیں ان کی طرف سے بدلے کا، غصے کا، جھڑکنے کا، لڑائی کا، مار کا خوف و ڈر نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو آواز دی، بلایا کہ آپ ادھر آؤ، نام لے کر پکارا، دو یا تین مرتبہ پکارا مگر وہ نہیں آیا۔ اب ہمارے یہاں اگر اب کسی نوکر کو اس طرح بلایا جائے وہ نہ آئے تو پھر ہماری ایک آواز قرض دار نکلتی ہے نا، پھر اس میں جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کو نظر آتا ہے۔ مگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آواز نہیں آئی نا جواب، تو آپ خود اسے دیکھنے کے لیے آ گئے کہ آخر معاملہ کیا، یہ آیا نہیں، تین مرتبہ آواز دی ہے۔ آپ جب آئے تو کیا دیکھا کہ غلام لیٹا ہوا ہے، غلام لیٹا ہوا آرام کر رہا ہے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میری آواز نہیں آئی؟ اس نے کہا حضور آواز تو آئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم ہوتے تو ہم نے کیا کہنا تھا اس کو، تو بھیرا ہو گیا ہے تو،
پہلے تو رکھ کے دینی تھی،
پہلے تو رکھ کے دینی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ کیا تجھے آواز نہیں آئی؟ اس نے کہا حضور آواز تو آئی ہے مگر میں آپ کی طرف سے سزا سے بے خوف تھا، اس وجہ سے سستی کے باعث آپ کی بات کا جواب نہ دیا۔
وہ بھی سچا آدمی تھا،
سچا آدمی تھا۔ یہ سن کر مولا کائنات نے فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد۔
اللہ
کتنا کمال ہے، کتنا کمال ہے کہ وہ بے خوف تھا کہ ان کی طرف سے سزا نہیں ملے گی، یہ اچھے آدمی ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا کہتے،
ایسا ہی ہے، یہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے ڈرائیور کے ساتھ، کک کے ساتھ، مالی کے ساتھ، آپ کے کیا انداز ہیں یہ ہمیں سکھاتا ہے۔
سبحان اللہ،
یہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، اور ان کو کسی بھی طرح سے اذیت دینا اور ان کو مارنا، جھاڑنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بڑی آواز ہے اور بڑی مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں 10 سال خدمت اقدس میں گزارے اور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مجھے جھاڑا ہو یا ڈانٹا ہو، اور کبھی بھی یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔
اللہ،
اس طرح کی مثال ہمیں جو ہے وہ کہیں کائنات میں نہیں ملتی، کہ مطلب اپنے کام کرنے والے، اپنے خادم کے ساتھ ایسا اظہار ہے محبت، اور ایسا محبت کا اظہار حضرت زید اور حضرت اسامہ بن زید، ان ہستیوں کے بارے میں جو روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنے بچوں سے بھی کوئی کیا پیار کرتا ہوگا، جو ان خادموں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کر کے دکھایا، اور اس دور میں کہ جس دور میں مطلب گردن اڑا دینا بھی کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ماتحت تو پھر ماتحت ہے، لیکن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی بنیاد پر اس اسلام کو رکھا، اس میں اپنے ماتحتوں، کمزوروں سے پیار، اور ان کے ساتھ وہ شفقت کی مثالیں ہیں کہ جو آسمان کے نیچے کسی نے دیکھی ہوں گی۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نوکر کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں اور اس کی پٹائی وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھایا اور ان کو یہ تربیت فرمائی کہ تمہاری جس قدر قدرت اس پر ہے، اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کی تم پر ہے۔ تو وہ سہم گئے،
وہ قوی ہے،
ڈر گئے، وہ قوی
حقیقی ہے،
بالکل۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر گئے، بلکہ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا۔
یہ بھی تو کیفیت ہے نا کہ وہ ڈر گیا اور اس برے کام سے باز رہا،
باز رہا، کفارے میں غلام کو آزاد۔
اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھاتا بھی تو بھائی تو اپنا کام کرنا، یہ میرا نوکر،
میرا غلام
ہے، تو کون ہوتا مجھے بولنے والا، یہ میرا اس کا معاملہ ہے۔ سیدنا حیدر کرار کی طاقت و شجاعت سے کون واقف نہیں، مگر آپ کی سزا سے وہ آدمی بے فکر گئی ہے، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے والے نہیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کے اخلاق پر ہم نے بات کی، معاف کرنے والے، غصہ پینے والے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ ہمارے اشفاق بھائی نے بڑے ہی پیارے انداز میں قرآن آیات کے ذریعے اخلاق کے معاملات کو ہمارے سامنے رکھا۔ اب ہمارا اور آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنائیں، تاکہ ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے اخلاق کی وجہ سے دین اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر بڑھے اور وہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ والوں کے اخلاق کے صدقے اللہ کریم ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بہتریاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ والے ہیں جو اللہ سے